لا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں نبوت اور اس کے متعلقات زیر بحث ہیں. ہم نے پچھلی نشست میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کیا اس سے بڑھ کر عبادت و ریاضت کا مطالبہ کرتے ہیں جو عام لوگوں سے کیا گیا ہے. نبی کی ریاضت کے عنوان کے تحت میں نے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں واضح کیا اور یہ بتایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صالحین میں سے کسی اعلیٰ ترین شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھتے ہیں، لیکن جس وقت یہ ذمہ داری دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی جمعیت خاطر کے لیے، اس کے قلب و نظر کی تطہیر کے لیے اور اسی طرح سے علم و عمل میں استقامت کے لیے کچھ زیادہ ریاضت، کچھ زیادہ عبادت کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. ہمارے ہاں عام لوگوں کے لیے بھی اعتکاف کی عبادت ہے، لیکن خاص خاص موقعوں پر پیغمبروں سے اس کا تقاضا کیا گیا کہ وہ اس طرح اپنے رب کی طرف الگ ہو کے آئیں، گوشہ گیر ہوں، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی کتاب کے ساتھ مشغول کریں، جیسے کہ رسول اللہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس میں قرآن پڑھیں رات کے وقت اٹھتا آدھی رات تک، یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس پر غور کریں، اس پر تدبر کریں اور اپنے رب کے نام کو یاد کریں. وَتَبَتَّلِ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس سے میں نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ یہ زہد، یہ رہبانیت، یہ تجرد، یہ ریاضت، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دین میں ایک مقام رکھتی ہیں، لیکن یہ مقام ذمہ داریوں کے لحاظ سے ہوتا ہے. اس طرح کی چیزوں کو جیسے ہی آپ ان کے موقع اور محل سے اٹھا دیتے ہیں اور اٹھا کر ان میں تعمیم کرتے ہیں تو اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. چیز اس کی جگہ پر رہنی چاہیے. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، جن لوگوں کی سیرت کے تمام پہلوؤں پر نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ مکہ میں آپ ایک متمول تاجر کی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، یعنی آپ کا معاملہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی کوئی ایسا کم نہیں تھا. ایک اچھے تاجر کی حیثیت سے آپ نے کمایا بھی اور اس کے لحاظ سے آپ خرچ بھی کرتے تھے. ایک متمول تاجر کے طور پر کی حیثیت سے آپ کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کے بارے میں سیرت کا مطالعہ کرنے والے واقف ہیں. لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے ہجرت کی. اب آپ کی ذمہ داری بھی دوہری ہو گئی، یعنی اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے تو آپ اپنے صحابہ کے، اپنے ماننے والوں کے رہنما تھے ہی، اس کے ساتھ گویا ایک نوعیت کی حکومت کی ذمہ داری بھی آ گئی. مدینہ میں آپ کہہ سکتے ہیں قبائلی نوعیت کی لیکن ریاست سی قائم ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، میثاق مدینہ جس کو کہا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو مہاجرین تھے، جو آپ کے ساتھ آئے، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوئی. تو ان کی ذمہ داری جب عائد ہوئی تو آپ نے اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا کہ مواخات قائم کر دی، یعنی انصار کے ساتھ بھائی بنا دیا اور اس طرح بڑی حد تک ان کی کفالت کا بندوبست ہو گیا. لیکن یہ سب لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکا. مدینہ ایک بڑی مختصر سی بستی تھی، تو اس میں پھر ایک چبوترا قائم کر دیا گیا. آج کی تعبیر میں آپ اس کو مہاجر کیمپ کہہ سکتے ہیں، خود مسجد نبی میں، اور وہاں پر وہ لوگ مقیم ہو گئے جن کو کسی دوسرے کے ساتھ رکھنا ممکن نہیں ہو سکا. یہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داریاں آپ پر تھیں اور ان کی کافی بڑی تعداد تھی. یہی ہیں جن سے متعلق قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے آخر میں یہ ترغیب دلائی کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہی لوگ ہیں. جب ان کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو گئی تو جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ یہ تھا، کہ اب جو کچھ بھی پاس ہوگا پہلے ان لوگوں کی ذمہ داریاں پوری ہوں گی، اس وقت اس کے بعد گھر میں آئے گا. تو اس سے وہ نوبت آ گئی کہ جس میں بعض اوقات گھر میں کئی کئی دن چولہا بھی نہیں جلا، یہ صورت پیدا ہو گئی. ایک موقع، ایک محل اور ایک ذمہ داری کے لحاظ سے یہ زہد یا یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا، یہ اپنے محل میں بالکل ٹھیک ہے لیکن اس سے کوئی عمومی اصول نہیں اخذ کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ توجہ دلائی ہے کہ پیغمبر پر جو ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس سے تقاضے کرتے ہیں، عام لوگوں پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کے لحاظ سے ان سے تقاضے ہیں. جو لوگ پیغمبروں کی پیروی میں اسی نوعیت کا کام کرنا چاہیں ان کو بھی ان کے اس اسوے کی بھی پیروی کرنی چاہیے. یعنی یہ گویا پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا، باقی لوگوں کے لیے یہ ترغیب کی چیز ہے نفل. تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ مثلا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد پڑھنی شروع کر دی. بعض لوگوں نے طائفۃ من الذین معک، قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ سب نہیں لیکن ان کے اندر سے کچھ لوگوں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی. سیدنا ابو بکر کے بارے میں خود روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے، سیدنا عمر کے بارے میں خود روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت اور ریاضت کے مطالبات ہیں یہ اس لحاظ سے ہوتے ہیں، ہم سے ہماری عمومی زندگی کے لحاظ سے کیے گئے ہیں. جن کا جو مشن ہوگا، جن پر جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ڈالیں گے ان کے لحاظ سے یہ مطالبات کریں گے. اور اسی سے آپ مختلف پیغمبروں کے طرز عمل کو بھی سمجھ سکتے ہیں. یعنی کیا وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کیں، سیدنا ابراہیم نے بھی کیں، بعض دوسرے پیغمبروں نے، لیکن سیدنا یحییٰ نے اور سیدنا مسیح نے زہد و تجرد کی زندگی گزاری. تو موقع اور محل کے لحاظ سے ہی سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. باقی رہ گئی یہ بات جو پچھلی نشست میں زیر بحث آ گئی تھی ضمنی طور پر، اس پر کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے. اس وقت بات کی تو بہت سے دوسرے گوشے زیر بحث آ جائیں گے کہ کیا پیغمبر اس سے پہلے بھی ایسا کچھ کرتے ہیں. عام حالات میں اگر صرف اتنی بات بیان کی جاتی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کہیں چلے جاتے تھے، اول تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ اگر اعتکاف ہی کرنا تھا تو اعتکاف تو حرم موجود تھا. وہ انتم عاکفون فی المساجد کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اعتکاف سے لوگ واقف ہیں، اور اگر موتکف ہونا تھا تو اس میں حرم سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی. لیکن چلیے اگر اتنی بات ہوتی تو مان لیتے، لیکن اس کے بعد جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ کسی طرح بھی قرآن مجید کے مطابق نہیں ہیں. قرآن مجید کی سورہ نجم کو تدبر کے ساتھ ہمیشہ پڑھیے. قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ پیغمبر پر وحی کیسے آتی ہے، پہلی کیسے آتی ہے، دوسری کیسے آتی ہے، کس طرح سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس کی روشنی میں پھر روایتوں کو دیکھیں، اور روایت بھی جو ایک موقوف روایت ہے، یعنی کسی متعلق فرد نے اس کو بیان ہی نہیں کیا سرے سے. اس کے بعد ہم اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں، نبی کی فضیلت. یہ جانتے ہیں آپ کہ عام طور پر امتوں میں یا پیغمبروں کے ماننے والوں میں یہ چیز بہت زیر بحث آ جاتی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی ایک خاص مقام پر یہ چیز اسی پس منظر میں زیر بحث آئی ہے کہ اپنے اپنے پیغمبر کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے لوگ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہی چیز مخاصمت کا باعث بن جاتی ہے. میں آپ سے عرض کروں، معاف کیجیے، یہ ایسی بات ہے کہ یہ جو آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ فرقے بن گئے، گروہ بن گئے، ہر فرقے اور ہر گروہ نے اپنے اپنے اکابر کی ایک فہرست بنا لی ہوتی ہے، اس میں بھی یہی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں. یعنی لوگ اپنے اکابر کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کرتے، ان کے کچھ فضائل کے باب لکھتے، اس سے متعلق روایات آگے منتقل کرتے، بعض چیزیں حقیقی ہوتی ہیں، بعض میں مبالغہ کرتے، اور اس طرح انہی کی بنیاد پر اپنی فرقہ بندیوں کو قائم رکھتے ہیں. اختلافات میں ایک بہت بڑا پہلو انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ جس طرح اپنی ذاتی برتری چاہتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے لیڈروں کی، اپنے رہنماؤں کی، اپنے بڑے لوگوں کی بھی برتری کے احساس کے ساتھ. تفوق کی جو جبلت ہے یہ ہر انسان کے اندر ایک درجے میں موجود ہوتی ہے، اور یہ قومی سطح پر بھی موجود ہوتی ہے. یعنی یہ بات بالکل صحیح ہے جو دور حاضر میں بعض فلسفیوں نے متعین کر کے بتائی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شکم ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، بھوک، ہر انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. اسی طرح جنس کی جبلت، اور اسی طرح تفوق اور برتری کی جبلت یہ کام کرتی ہے، یہ فرد میں بھی اور قوموں میں بھی. اگر آپ غور کریں تو یہ برتری کی جبلت ہے جس کا ظہور انا میں ہوتا ہے، اور یہی جبلت ہے کہ جس کا ظہور ابلیس کیا ہوا، اور یہی جبلت ہے کہ جس پر قابو پانے کے نتیجے میں فرشتوں کو ایک بڑا مقام ملا، اس لیے کہ بہت برتر ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا اور اللہ کے حکم پر جھک گئے. تو اس چیز کو پس منظر میں رکھ کے اس باب کے مباحث کو دیکھیے. نبی کو ایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی، یعنی یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اپنی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے، تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ایک عمومی فضیلت تو حاصل ہے. نبی کو ایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس انتخاب کو فضیلت سے کیوں تعبیر کیا جائے. قرآن مجید اس میں سری نص ہے، اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بالکل یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے. یعنی یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ وَلَقَدْ اخترناهم على علم على العالمين، یعنی بنی اسرائیل کا جو ساری دنیا کی قوموں میں انتخاب ہوا ہے وہ انتخاب ہوا ہے، استفاء ہوا ہے. تو وَلَقَدْ اخترنا یعنی ہم نے ان کو منتخب کیا ہے، اپنے لیے چن لیا ہے. اس طرح ان اللہ حصطفا آدم و نوح و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی العالمین، وہاں بھی لفظ استفاء استعمال کیا ہے. بالکل اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اور بعض دوسری جگہوں کے اوپر فضلہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو گویا استفاء اگر کسی کا انتخاب کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب کیا گیا ہے، اگر کسی سرزمین کا انتخاب کیا جائے جیسے فلسطین کا انتخاب کیا گیا، تو اس کو الارض المقدسہ کہیں گے. میں نے توجہ دلائی ہے کہ تقدیس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمین کے خطے کو، کسی خطہ ارض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی کام کے لیے منتخب کر لیا، اپنے لیے خاص کر لیا. جیسے جبل طور کا انتخاب ہوا، جس طرح سے سرزمین عرب کا انتخاب ہوا، جس طرح کے فلسطین کا انتخاب ہوا. تو سورہ مائدہ میں فلسطین کو اسی اعتبار سے الارض المقدسہ کہا گیا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا انتخاب کر لیا. یہ زمین اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی. اللہ کے ساتھ خاص ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک طرح کی تقدیس حاصل ہو گئی. بالکل ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا استفاء کرتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے، اسے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، تو اس کو گویا ایک طرح کی فضیلت حاصل ہو گئی باقی سب انسانوں پر. تو یہ فضیلت ہے، یہ استفاء کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. یہ سب قرآن مجید نے خود اپنے استعمالات سے واضح کر دیے. نبی کو ایک عمومی فضیلت تمام انسانوں پر حاصل ہوتی ہے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد ایک جگہ فرمایا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. دنیا والوں پر فضیلت دی تھی یعنی دنیا کے سب لوگوں کو چھوڑ کر ان کا اپنے مشن کے لیے، اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انتخاب کیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب کریں گے تو باقی لوگوں پر اس کو ایک فضیلت حاصل ہو جائے گی. یہی معاملہ جو ہے یہ قومی حیثیت سے بنی اسرائیل کا ہے. لیکن قرآن کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ ایک خصوصی فضیلت ان میں سے بالخصوص رسولوں کو کسی نہ کسی پہلو سے ایک دوسرے پر بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کے اعتبار سے وہ دوسروں پر ممتاز ہوتے ہیں. یعنی ایک تو عمومی فضیلت ہے کہ تمام انسانوں میں سے ان کا انتخاب ہوا، پھر اس کے بعد خود ان کے اندر خصوصی فضیلت کا معاملہ ہے. لیکن قرآن کا بیان ہے کہ اس کے ساتھ، یعنی اس عمومی فضیلت کے ساتھ، یہ جو باقی سب انسانوں پر حاصل ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک خصوصی فضیلت ان میں سے بالخصوص رسولوں کو. نبیوں کے بارے میں بھی یہ چیز ہوگی، لیکن خاص طور پر رسولوں کو کسی نہ کسی پہلو سے ایک دوسرے پر بھی حاصل ہوتی ہے. یعنی قرآن مجید کسی مطلق فضیلت کا کوئی تصور نہیں دیتا، لیکن یہ بتاتا ہے کہ نبیوں کو، رسولوں کو عام انسانوں پر ان کے اختصاص کی وجہ سے، ان کے استفاء کی وجہ سے، اللہ کے ان کو اپنے لیے منتخب کر لینے کی وجہ سے عمومی فضیلت ہے، اور پھر خود ان کے اندر بھی درجات ہیں. ایک لحاظ سے گویا ایک کو فضیلت حاصل ہے تو دوسرے لحاظ سے دوسرے کو فضیلت حاصل ہے، یہ اصول ہے جس کو قرآن نے بیان کیا. ارشاد فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. یہ سورہ بقرہ کی 253 آیت ہے, اور اس میں بھی جو پس منظر ہے اگر آپ نکال کے اس کو پڑھیں, خاص طور پر البیان میں دیکھیں, تو میں نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ فضیلت ہے جو اصل میں قوموں کے مابین حق و باطل کا معیار بن جاتی ہے. یعنی وہ آنے والے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو اب محمد الرسول اللہ کو کیسے مان لیں. یہ گویا ایک پیغمبر کی فضیلت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے. قرآن مجید نے اسی کی نفی کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں لیکن مانتے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی. یعنی رسولوں کی فضیلت کا معاملہ یہ ہے اس طرح کہ ان میں سے کسی سے اللہ خدا ہم کلام ہوا اور کسی کے درجے اس نے بعض دوسری حیثیتوں سے بلند کیے, اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے نہایت واضح نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی. یہ دیکھیے قرآن مجید کی بلاغت, یعنی یہ بتایا کہ یہ فضیلت کا معاملہ مطلق نہیں ہے, ہم نے تمام رسولوں کو کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے پر فضیلت دی ہے. اس کے بعد مثالیں دے کے بتایا کہ موسیٰ کو ہم نے فلاں معاملے میں سب پر فضیلت دی اور مسیح کو فلاں معاملے میں دی, اور ایسے ہی درمیان میں ورفع بعضہم درجات. یعنی یہ تو چند مثالیں ہیں, باقیوں کو اس پہ قیاس کر لیں, ہر ایک کے درجے کسی نہ کسی لحاظ سے ہم نے ایک دوسرے پر بلند کیے ہیں. یہ اصول بیان کیا. اب قرآن مجید کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کسی مسئلے پر گفتگو کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایسے ہی اصول کو متعین کر دیتا ہے. یہ میرے نزدیک وہ فریم ورک ہوتا ہے, یا یہ وہ فور کارنرز ہوتے ہیں, یا یہ وہ تحدید ہوتی ہے کہ جس کے اندر پھر باقی سارے ذخیرے کو دیکھنا چاہیے. ہمارے علم کی بڑی غلطیوں میں سے یہ ہے کہ اس میں بالعموم قصے, روایات وہ اصل قرار پا جاتے ہیں. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے کسی مسئلے سے متعلق کیا فور کارنرز متعین کر دیے, کیا بتایا ہے اس کے بارے میں. ابھی ہم نے بہت سی چیزوں میں دیکھا کہ مثلا عبادت اور ریاضت کے بارے میں کیا اصول متعین کیا ہے, یعنی ذمہ داری عموم میں کیسے ڈالی جائے گی اور خصوص میں کیسے ڈالی جائے گی. ان چیزوں کو سمجھ لینے کے نتیجے میں یہ جو عمومی قضیے اختیار کر لیے جاتے ہیں ان کی غلطی سمجھ میں آ جاتی ہے, اور روایات اور قصوں کا بھی محل متعین ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے میں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ ایک پیغمبر اپنے لیے زندگی کا ایک لائے عمل اختیار کرتا ہے. ایک لائے عمل وہ ہے جو سیدنا سلیمان اور داؤد نے اختیار کیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ محل بنایا جس کو قرآن مجید کہتا ہے سرہم ممردم من قواریر, اور دوسری جانب رسول اللہ کی زندگی ہے. اچھا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو اور ہی نوعیت کی شخصیت نظر آتی ہے, اور سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح کے ہاں بالکل اور. تو یہ کیا چیز ہے, اس کو ہمیشہ احوال کے لحاظ سے متعین کرنا چاہیے. تو فضیلت کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ بتا دیا. یہی وہ چیز ہے جس کی میں نے حلال حرام میں توجہ دلائی ہے, کہ قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اس مادی زندگی کے بارے میں اس کا زاویہ نظر کیا ہے سورہ اعراف میں, زینتوں کے بارے میں اس کا زاویہ نظر کیا ہے, اور حرام کیا چیزیں کی گئی ہیں. حرام جو چیزیں کی گئی ہیں ان کے گویا اصول بتا دیے ہیں. اب وہ ایک دائرہ متعین ہو گیا, تو ماضی کی کوئی چیز ہے یا حال کی ہے وہ اسی کے دائرے میں رکھ کے دیکھی جائے گی. اگر قرآن مجید کی یہ بصیرت انسان کو حاصل ہو جائے تو بہت سے معاملات میں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اب کس چیز کو قبول کرنا ہے, کس کو رد کرنا ہے, کس کی تاویل کرنی ہے, کس کا محل متعین کرنا ہے, کس کو کہاں رکھنا ہے. آپ اس ترتیب کو الٹ دیں, یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کبھی صحیح راستے پر پڑھ سکیں. تو وحی کے معاملے میں بھی اسی لیے توجہ دلائی کہ وحی کیسے آتی ہے, پیغمبر کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے. اس کے لیے سیدنا موسیٰ کا واقعہ پڑھیے قرآن میں, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سورہ نجم کو دیکھیے. وہ سب کچھ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ پیغمبر کے لیے ہماری ملاقات یا ہمارے فرشتے کی ملاقات یا ہماری طرف سے الہام یا وحی کا معاملہ ہوتا کیسے ہے، کیوں اتنے یقین کے ساتھ پیغمبر کھڑا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایسے اس کو لیتا ہے اور ہم ایسے اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ ساری تصویر قرآن کھینچ دیتا ہے۔ تو یہاں سورہ بقرہ میں یہ بتا دیا کہ فضیلت کی بحث جو ہے وہ اس اصول پر ہوگی، یعنی تمام پیغمبروں کو عمومی فضیلت حاصل ہے انسانوں پر۔ وہ دیکھیے بیان کیا، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، پہلے یہ بیان کر دیا، اللہ کا انتخاب ہے وہ انسانوں کے اندر سے۔ اسی اصول پر بنی اسرائیل یا ذریت ابراہیم کی فضیلت کو سمجھ لیں، کیا فضیلت حاصل ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام قوموں میں سے ان کا انتخاب کیا اپنے دین کی شہادت اور اس کی گواہی کے لیے۔ اگر آپ نبوت کے لفظ کو افراد کے ساتھ خاص رکھیں، اگرچہ وہ بھی ایک نبوت کی طرح کی ذمہ داری ہے، یعنی ایک وہ نبوت ہے، خود قرآن نے اس کو برابر کر کے بیان کر دیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین، یعنی یہ استفائے خدا کی طرف سے، تو یہ فضیلت ہے۔ تو یہاں بتایا کہ جو فضیلت ہم نے پیغمبروں کو دی ہے وہ ایک تو عمومی فضیلت ہے، لیکن خصوصی فضیلت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک کو دوسرے پر حاصل ہے، کسی معاملے میں کسی کو، کسی معاملے میں کسی کو۔ اور پھر اس کی مثالیں دی ہیں کہ یہ جو کلام کرنے کی خصوصیت حاصل ہوئی سیدنا موسیٰ کو، یہ کسی اور کو نہیں حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کے ساتھ گفتگو کی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کو جس طرح کے حصے معجزات دیے گئے، یہ کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ تو یہ بتایا کہ یہ وہ خصوصی فضیلت کے پہلو ہیں جو مختلف پیغمبروں کے ساتھ ہوئے۔ جس طرح میں نے اوپر عرض کیا کہ قرآن مجید نے جب یہ بتایا کہ پیغمبر تہجد پڑھیں گے اور ایک نئی نماز ان کے لیے ہے، زائد نماز ان کے لیے ہے، مزید براں ہے، تو یہ بتایا کہ یہ نماز کا حکم دیا کیوں گیا ہے، اس کا ان کے مشن سے کیا تعلق ہے، اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ان کی عام زندگی کی مصروفیات میں چونکہ اس کی گنجائش نہیں تو وقت کون سا مقرر کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید پر تدبر کریں گے تو وہ اس طرح ایک ایک چیز کو واضح کرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ مثالیں دے کے بتا دیا گیا ہے کہ پیغمبروں کی فضیلت کے معاملے کو بھی ایسے ہی سمجھو۔ یہ یوں نہیں ہے کہ یہ فضیلت، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فضیلت دینے کے لیے پیغمبر نہیں بنایا، یعنی پیغمبر اپنے مشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے، ان کو ہدایت پہنچانے، حجت تمام کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کے لیے جب کسی آدمی کا انتخاب ہوا، فضیلت اس کا نتیجہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ جو فضیلت کے پہلو ہے، یعنی کسی کے ساتھ براہ راست کلام کیا ہے، کسی کو حصے معجزات دیے ہیں، تو اگر آپ غور کریں تو ان کا بھی اس کے مشن سے ایک تعلق ہوتا ہے، یعنی کیوں ایسا کیا گیا، وہ پھر الگ الگ مباحث ہیں، وہ کسی اور موقع کے اوپر کریں گے۔ سیدنا مسیح کو اس طرح کے حصے معجزات کیوں دیے گئے، سیدنا موسیٰ کے ساتھ اس طرح براہ راست کلام کا معاملہ کیوں ہوا، الواح تورات کیوں اس طریقے سے تحریری صورت میں دی گئیں، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا ایک محل اور موقع ہوتا ہے، یعنی اس کو عمومی قانون کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ خصوصی معاملہ ایسے ہوا۔ اس سے واضح ہے، یعنی یہ جو آیت ہے 253 آیت جو ہم نے پڑھی، اس سے واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ ان کی فضیلت کا خاص پہلو ہے، یعنی جو مثالیں دی گئی ہیں یہ اس خصوصی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ مسیح علیہ السلام کو کھلے کھلے معجزات دیے اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی، یہ ان کے مخصوصات میں سے ہے۔ دوسرے پیغمبروں کے درجات و مراتب کو بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی جو ان کا مشن ہے، جو چیز پیش نظر ہے، جس ذمہ داری پر وہ فائز کیے گئے ہیں، اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو معجزات بھی دیتے، ان کے ساتھ خصوصی معاملہ بھی کرتے تاکہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کی فضیلت دوسروں پر ان کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی خود پیغمبروں کے مابین فضیلت کے درجات اس طرح سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ہے، یعنی اب یہ دیکھیے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل قرآن مجید کے اسی اصول کو سامنے رکھ کر اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کیا، مثالیں دی ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے میں فضیلت دی، اور بھی پہلو ہوں گے فضیلت کے، لیکن وہاں چونکہ مثال دے کے بات سمجھانا پیش نظر ہے تو اس کا ذکر کیا، مسیح علیہ السلام کا ذکر کیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ہے، فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم و نصرت بالروب و حلت لی المغانم و جویلیت لی الارض طہورم و مسجدہ و ارسلت الی الخلق کافہ و ختم بین نبیون. یہ مسلم کی روایت ہے، مجھے چھ باتوں میں نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے. فضلت علی الانبیاء بست، چھ باتوں پر نبیوں میں فضیلت دی گئی ہے. پہلی کیا ہے؟ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور یہ بالکل واقعہ ہے. اگر آپ روایتوں میں دیکھیں تو آپ کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو روایت باللفظ کے طریقے پر جب ادا کیا گیا ہے، حیرت انگیز جامعیت ہوتی ہے. یعنی ایک مختصر سا جملہ، چھوٹی سی بات، لیکن اس میں ایک جہان معنی پوشیدہ ہوتا ہے. مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے. ونصرت بالروب، مجھے روب کے ذریعے سے نصرت بخشی گئی ہے. یعنی تنہا اپنے قبیلے میں کھڑے ہیں، بہت سے موقعوں پر بھی یہی صورت پیدا ہو گئی ہے، لیکن ایک خاص نوعیت کا روب آپ کی شخصیت سے آپ کے دشمنوں کی طرف منتقل ہوتا تھا، اور یہ گویا اللہ کی نصرت بن جاتی تھی. آپ کے علم میں ہے، بعض واقعات آپ سیرت میں پڑھیں گے کہ آپ کسی موقع کے اوپر ابو جہل کے پاس چلے گئے، کسی موقع پر کسی دوسرے آدمی کو آپ نے توجہ دلائی کہ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. تو ایک خاص نوعیت کا جو شخصیت میں روب اور دبدبہ ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے خصوصی طور پر اتارا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس سے میری نصرت کی گئی، نصرت و بالروب، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. یعنی جو اموال آپ کو ملے جب آپ فتوحات کرتے ہیں، جب کسی دشمن کو شکست دیتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اس کو لینا حلال کیا گیا. آپ ایک ایسی قوم میں اتارے گئے تھے جس کی معیشت کے کوئی ذرائع نہیں تھے، جس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر کوئی زراعت میں یا اور اس طرح کی چیزوں میں. زیادہ سے زیادہ کیا تھا، لوگ اگر باہر نکلتے تھے تو وہ جا کے تجارت کر لیتے تھے. اب یہ سارے راستے بند ہو گئے، تو آپ کے لیے غنائم حلال کر دیے گئے. میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا، یعنی یہ نہیں تقاضا کیا گیا کہ آپ معبد میں جا کے ہی عبادت کریں گے، بلکہ ساری زمین کو مسجد کی حیثیت دے دی گئی، جہاں چاہے اللہ کی عبادت کر لیں. اور پھر یہ کہ طہورم و مسجدہ، یعنی وہ میرے لیے مسجد بھی بنا دی گئی جہاں چاہے ہم نماز پڑھ لیں، اور اگر پانی میسر نہیں ہے تو خواہ غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی، اسی زمین کا قصد کریں اور تیمم کر لیں. تو اس کو میرے لیے پاک قرار دے دیا گیا، اور مجھے پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. یعنی اب جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا وہ میرے ذریعے سے ہوگا، جو خدا کی ہدایت پہنچے گی وہ میرے ذریعے سے پہنچے گی. اب میری ہی ذات ہے کہ جو دین کا تنہا ماخذ ہے، اور قیامت تک پوری انسانیت کے لیے وہی ماخذ رہے گی. وہ ختمہ بین نبیون، اور میرے اوپر نبوت ختم کر دی. تو یہ گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں، تاکہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ متعین ہو جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن میں آپ کو خصوصی فضیلت حاصل ہے. انبیاء اور رسل کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. اب یہ جو اوپر بحث کی، یعنی ایک قرآن مجید کی آیت جس نے اصول بیان کیا، ایک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کوئی مطلق فضیلت دی گئی ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ چھ چیزیں ہیں جن میں مجھے فضیلت حاصل ہے. انبیاء اور رسل کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. یعنی کس طرح دیکھنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے درجات کسی نہ کسی لحاظ سے بلند کیے ہیں. کسی کو کسی معاملے میں فضیلت دی ہے، اور کسی کو کسی دوسرے معاملے میں. انبیاء اور رسل کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر لوگوں کو اس معاملے میں متنبہ بھی فرمایا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بطور اصول قرآن نے بیان کر دیا، اس کی تفصیل خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے لوگوں کو بتا دی، لیکن جب کچھ مواقع پیش آئے کہ بعض لوگوں نے غلطی کی، تو آپ نے عملاً بھی توجہ دلائی. انبیاء اور رسل کی فضیلت کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر لوگوں کو اس معاملے میں متنبہ بھی فرمایا ہے, یعنی توجہ دلائی ہے. معاف کیجیے, ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو, یا خیر البریہ, اے بہترین خلائق, یعنی آپ کو خطاب کیا اور خطاب میں یہ کہا کہ اے بہترین خلائق, یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بہترین, سب سے بہتر, یہ کہہ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے خطاب کیا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ کو, یا خیر البریہ, اے بہترین خلائق, کہہ کر خطاب کیا. آپ نے فرمایا, وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے. ایک موقع پر پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے معزز کون ہے. فرمایا, یوسف, پیغمبر بن پیغمبر بن پیغمبر بن ابراہیم خلیل اللہ. یعنی اگر حسب و نسب سے کوئی فضیلت حاصل ہونی ہے تو وہ یوسف کو ہونی چاہیے. پیغمبر خود بھی, پیغمبر کے بیٹے اور پیغمبر کے پوتے, اور پھر اوپر بھی پیغمبر, اور پیغمبر کون؟ ابراہیم خلیل اللہ. تو جب یہ کہا گیا یا خیر البریہ, تو جواب میں فرمایا کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے. جب یہ بات کہی گئی کہ سب سے معزز کون ہے, تو جواب دیا یوسف. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی مسلمان نے اپنی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا والوں پر فضیلت کا ذکر کیا. ظاہر ہے کہ جب ہم مسلمان ہوتے ہیں, ایک پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں, تو ایک خاص طرح کا تعلق اور ایک وہی تفوق کی جبلت, برتری کی جبلت, وہ حدود میں نہیں رہنے دیتی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کسی مسلمان نے اپنی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا والوں پر فضیلت کا ذکر کیا, تو ایک یہودی نے جواب میں کہا, مدینہ میں واقعہ پیش آیا, اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو دنیا والوں پر فضیلت دی ہے. یعنی ادھر ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہی, اور جواب میں ایک یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی بات کہی. مسلمان نے یہ سنا تو اسے غصہ آ گیا, اور اس نے یہودی کو ایک تھپڑ کھینچ مارا. یہودی نے حضور کی خدمت میں جا کر شکایت کی. یعنی وہ وہاں سے گئے, انہوں نے جا کر کہا, آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے. وہ یہودی بھی شکایت لے کے آپ کی خدمت میں گیا ہے. یہودی نے حضور کی خدمت میں جا کر شکایت کی, تو آپ نے فرمایا, مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو, قیامت کے دن میں ہوش میں آؤں گا تو وہ عرش کا کونا پکڑے ہوئے ہوں گے, مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے, شاید بے ہوش نہیں ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے. تو گویا یہ فرمایا کہ دیکھیے کیا اصلاح کا طریقہ ہے. یعنی کس طریقے سے آپ نے مختلف موقعوں پر, اندازہ کیجئے کہ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, یہ تمہاری عقیدت اور خلوص ہے جس کی وجہ سے تم چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھ لیتے ہو, کہہ دیتا. لیکن اللہ کے پیغمبر کے جوابات دیکھیے, خیر البریہ کہا گیا تو کہا کہ وہ تو ابراہیم تھے. سب سے معزز کون ہے پوچھا گیا تو کہا وہ تو یوسف تھے. اور یہ واقعہ پیش آیا تو یہ فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو, قیامت کے دن میں ہوش میں آؤں گا تو عرش کا کونا پکڑے ہوئے ہوں گے, شاید بے ہوش نہیں ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے. یعنی گویا یہ بتانے کے لیے آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ ہر پیغمبر کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں, تو یہ مطلق فضیلت کا طریقہ اختیار نہ کرو. یہ تعلیم اس قدر واضح ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے بالعموم اسے قبول نہیں کیا. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جب قرآن مجید نے ایک اصول متعین کر دیا, جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ توجہ دلائی, اور اگر آپ اس کو سورہ بقرہ میں نکال کے پڑھیں تو موقع کلام کیا ہے, یعنی بتایا یہی گیا ہے کہ مطلق فضیلت دینے ہی سے در حقیقت امتوں کے مابین اختلافات ابدیت اختیار کر لیتے ہیں. اس ذیل میں آئی ہے وہ آیت, اس میں اصول بیان کیا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں چھ چیزوں کی وضاحت کی اور اس طرح مختلف مواقع پر توجہ دلا دی. اب یہ دیکھیے کہ جو ذہنیت پیدا ہوتی ہے مذہبی لوگوں میں, وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ایک طرف ہوں گی اور پھر کوئی اسی نوعیت کی بات سامنے آ جائے گی کہ جس سے کوئی مطلق مفہوم نکلے گا تو اس کو ہم بنیاد بنا لیں گے. یہ واضح تعلیم ہے. یہ تعلیم اس قدر واضح ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے بالعموم اسے قبول نہیں کیا. بلکہ اس کی جگہ ایک بالکل غلط رویہ اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان تعصبات کی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر باہم جنگ و جدل میں مبتلا ہوئے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ یہ سارے پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں۔ یعنی مجھے اگر کسی وقت پیغمبروں کی فضیلت کے معاملے میں بات کرنی ہوگی تو میں کہوں گا کہ میرے پیغمبر مسیح علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے، میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے، میرے پیغمبر بلکہ ہمارے ابو الآبا ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ جس وقت آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سلسلہ نبوت کے ساتھ آپ کا تعلق بالکل ٹھیک قائم ہو جاتا ہے اور آپ ان چیزوں سے اٹھ جاتے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، ان انبیاء کی امتوں نے جو روش اختیار کی وہ یہ ہے کہ ان میں سے جس نے جس نبی و رسول کو مانا، سارے فضائل و خصوصیات کا جامع تنہا اسی کو بنا کر رکھ دیا۔ یعنی مسیح علیہ السلام کے پیرا ہوئے تو اب خواہش کیا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے کوئی فضیلت مانی نہ جائے سرے سے، تمام فضائل تمام خصوصیات وہ ان کے ساتھ وابستہ کر دی جائے۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، خصوصیات کا جامع تنہا اسی کو بنا کر رکھ دیا اور دوسرے کسی نبی اور رسول کے لیے کسی فضیلت کا تسلیم کرنا ان کے نزدیک ایمان کے منافی قرار پایا۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس پیغمبر کو ہم مانتے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس کے نام لیوا ہیں، تو بات کیا بنی اگر مطلق فضیلت نہ مانے۔ اس تعصب و تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں سے ہر امت اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی۔ یعنی مسیحیوں کے لیے سیدنا موسیٰ کے ساتھ وہ معاملہ نہ رہا، ہمارے لیے ہم سے پہلے کے پیغمبروں اور پہلے کتابوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رہا، جبکہ ہونا یہ تھا کہ ہم یہ کہتے کہ یہ سب پیغمبر ہمارے پیغمبر ہیں، یہ سب پیغمبر ہمارا افتخار ہیں، یہ سب پیغمبر ہمارے لیے مرجع ہیں، ان کی ہدایت وہ ہدایت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کسی نہ کسی دائرے میں فضیلت دی ہے۔ اس تعصب و تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں سے ہر امت اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی، اور یہ بات جو ہے کہ یہ ایک دین ہے، یہ سب کا دین ہے، یہ سب پیغمبروں کا دین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں، وہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں، مسیح اسلام کے پیغمبر ہیں، موسیٰ اسلام کے پیغمبر ہیں علیہم السلام، ابراہیم اسلام کے پیغمبر ہیں، نوح اسلام کے پیغمبر ہیں، اور ہم سب پیغمبروں کے ماننے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے رسولوں کے مابین ہم اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے کہ ایک کی ہدایت کو لیں گے اور دوسرے کی نہیں لیں گے، سب کی ہدایت وہی ہدایت ہے، سب اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، سب نے ایک ہی پیغام پہنچایا ہے۔ یہ اللہ ہے جو کسی معاملے میں اگر ترمیم و تغیر کرتا ہے تو بالکل سادہ عقلی اصول پر بعد والی بات پہلی بات کی ناسخ ہوتی ہے۔ اسی اصول پر ہم پورے دین کو قبول کرتے ہیں۔ اس تعصب و تنگ نظری کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی امتوں میں سے ہر امت اپنے اپنے خول میں بند ہو کر رہ گئی، اور اس کے لیے دوسرے نبیوں اور رسولوں کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی راہ مسدود ہو گئی۔ آپ اپنے ہاں دیکھ لیں، بالکل یہی صورتحال ہے۔ یعنی جب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ فلاں معاملے میں ذرا انجیل کو دیکھیے، فلاں معاملے میں انبیاء کے صاحب کو دیکھیے، فلاں معاملے میں ذرا تورات کا مطالعہ کر لیجئے، لوگ محروم ہیں اس سے۔ یعنی اتنی بڑی چیزیں ہیں لیکن محروم ہیں۔ اگر وہ صحیح روش اختیار کرتی ہیں یعنی امتیں، تو ہر رسول ان کا رسول اور ہر ہدایت ان کی ہدایت ہوتی، ہر رسول ان کا رسول اور ہر ہدایت ان کی ہدایت ہوتی، اور وہ اس ہدایت میں سے بھی حصہ پاتی جو اب قرآن مجید کی صورت میں آخری ہدایت کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی۔ یعنی اگر پہلے وہ غلط روش نہ ہوتی تو محمد الرسول اللہ کا انکار بھی نہ ہوتا، پہلے اگر لوگ اپنا اپنا پیغمبر بنا کے نہ بیٹھ گئے ہوتے تو تعصبات اس جگہ پر نہ پہنچاتے، پھر محمد الرسول اللہ کی ہدایت کو لوگ لپک کر لیتے اور قرآن مجید کو سینے سے لگاتے۔ اسی حقیقت کی طرف سورہ بنی اسرائیل میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عنایت کی، یعنی یہ زبور کی کتاب کی حیثیت سے فضیلت کا بیان ہے کہ کیا کتاب ہے، کیا مناجات ہیں اس کے اندر، کیا نغمات ہیں، کیا حسن بیان ہے. تو گویا خاص طور پر ذکر کیا کہ داؤد کی فضیلت یہ تھی کہ ہم نے اس کو زبور جیسی کتاب دی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ قرآن مجید کا وہ بیان ہے جس کو اگر سامنے رکھیں، روایات کو اس کی روشنی میں دیکھیں اور ان کے رد و قبول کا فیصلہ بھی اسی روشنی میں کریں تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. سب پیغمبر ہمارے پیغمبر، سب کی دعوت ہماری دعوت، سب کی ہدایت ہماری ہدایت، اسلام کے پیغمبر، اسلام خدا کا وہ دین جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ایک ہی رہا ہے، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں اور سب پیغمبروں کو اپنے پیغمبر سمجھ کر سب کے فضائل کا اعتراف کرتے ہیں. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.